السلام علیکم، یہ پارٹ 11 ہے، ناول بلو کوڈ بک۔ یہ ناول نابینا خادم حضرات کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ پیش کش محمد اظہر لطیف، آواز پرویز احمد خان، مصنف مدر کلیم احمد۔ دیگر معلومات اور کتابوں کے لیے نمبروں پہ رابطہ قائم کریں 03212138225، 03002129196000۔ تو آئیے سنتے ہیں پارٹ 12۔ پیسو 2 بجے، اور ٹھیک ہے، ویری گڈ، تم اس کا خفیہ راستہ کھول دینا تاکہ میں جیپ سمیت اندر پہنچ سکوں۔ کرنل سہتا نے کہا ٹھیک ہے، میں سمجھتا ہوں، پھر کب آ رہے ہو تاکہ میں انتظامات مکمل کر لوں۔ اس وقت 2 بجے میں 3 بجے پہنچ جاؤں گا اور 4 بجے واپس چلا جاؤں گا۔ اوکے، میں خود وہاں تمہارا استعمال کروں گا۔ اور کوئی حکم؟ تم نے اتنی ہی رقم مزید حاصل کرنے کا خود کو حقدار بنا لیا جو تمہیں کرنل سے ملاقات کے بعد ملے گی، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ اب میں اسے کیا جواب دوں گا۔ تم اسے کہہ دینا کہ ایمرجنسی میں واپس چلی گئی اور کل آئے گی، پھر میں تمہیں اس کوٹھی میں پہنچانے کا بندوبست کرتا ہوں۔ کارلوس نے کہا، ایک بار پھر ریسیور کا طرف ہاتھ بڑھا دیا۔ ایک منٹ، اس بات کا خیال رکھنا کہ ہماری سب کی یہاں موجودگی اور یہاں سے کوٹھی میں شفٹنگ کے بارے میں کوئی ایجنسی کو علم نہ ہو سکے، اور ہاں، حال میں ہمارے 2 ساتھی بھی موجود ہیں، ان کو ساتھ شامل کر کے کوٹھی میں جانوں کا بندوبست کرانا۔ سوشیدہ کا چہرہ غصے کی شدت سے تمتما رہا تھا، وہ ہونٹ بھیجے کمرے کی کرسی پر بیٹھی ہوئی تھی، سامنے موجود میز پر فون رکھا ہوا تھا اور اس کی نظریں فون پر جمی ہوئی تھی۔ وہ اس وقت ایک رہائشی کالونی میں تھی، ویسے اسے اپنے آپ پر بھی غصہ آ رہا تھا کہ اس نے انہیں زندہ ہی کیوں رکھا تھا، بے ہوشی کے دوران اس کا خاتمہ اس نے کیوں نہ کر دیا۔ ابھی وہ بیٹھی یہی سوچ رہی تھی کہ دروازہ کھلا اور ایک نوجوان اندر داخل ہوا، اس کے ہاتھ میں شافل تھے۔ یہ لیجیے میڈم، آپ کا لباس، آنے والے نے جو ماضو تھا کہا۔ ٹھیک ہے، تم جا کر میرے لیے کافی بنا لو، میرے لباس تفویض کر لو۔ شوشیلا نے کہا، شاور اٹھا کر ملحقہ باتھ روم کی طرف بڑھ گئی۔ تھوڑی دیر بعد واپس آ کر کرسی پہ بیٹھی تو اسی وقت فون کی گھنٹی بج اٹھی، تو شوشیلا نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یہ شوشیلا بول رہی ہوں، لالو بول رہا ہوں میڈم، وہ مشین میں نے اپنے قبضے میں لے لی اور نارائن کے ذریعے آپ کے پاس بھجوا دی، البتہ کیپٹن شوریش کی لاش وہیں موجود ہے، اب آپ حکم دیں پولیس کو اطلاع دے دی جائے۔ گمنام اطلاع دے دو، البتہ اس سے پہلے کیپٹن شوریش کا چہرہ بگاڑ دینا تاکہ وہ بطور کیپٹن شوریش شناخت نہ ہو سکے، ورنہ ایجنسی بدنام ہوگی۔ یس میڈم۔ ان عورتوں کے بارے میں کیا اطلاع ہے؟ ابھی تک وہ ٹریس نہیں ہو سکی، جیسے ان کے بارے میں کوئی اطلاع ملے گی میں آپ کو اطلاع دے دوں گا۔ اسٹار کلب کی کون نگرانی کر رہا ہے؟ رام چند اور اس کے ساتھی راجا رام۔ ٹھیک ہے، میں ان سے خود بات کرتی ہوں، تم دوسرے ساتھی اس میں شہر میں تلاش کرو۔ ہاں، بس ٹرمینل کی خصوصی نگرانی کی جائے۔ یس میڈم، میں نے پہلے ہی احکامات دے دیے ہیں۔ لالو نارائن کے ذریعے ایک مشین بھجوا رہا ہے، نارائن سے مشین لے کر اسے رکھ دینا اور نارائن کو واپس بھجوا دینا، شوشیلا نے مادھو کو احکامات دیتے ہوئے کہا۔ یس میڈم، مادھو نے جواب دیا۔ اب اس مشین کو استعمال کرنا تو حماقت تھا، کیونکہ اس کے بارے میں پاکیشہ سیرو سروس کو اطلاع مل چکی تھی۔ یہ سوچتے سوچتے اسے اچانک خیال آیا تو وہ بے اختیار اچھل پڑی۔ او، یہ دونوں عورتیں بغیر میک اپ کی ہوں گی اور ان کے نئے کھلیے تو میں نے اپنے آدمی کو بتایا ہی نہیں، شوشیلا نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ جلدی سے ٹرانسمیٹر اٹھا کے اس پر فریکوینسی ایڈجسٹ کرنا شروع کر دی۔ ہیلو شوشیلا، کالنگ اوور۔ یس میڈم، رام چندر اٹینڈنگ یو اوور۔ تم اسٹار کلب کی نگرانی کر رہے ہو؟ اوور۔ یس میڈم، میرے ساتھ راجن رام بھی اوور۔ وہ دونوں عورتیں ٹریس ہوئی یا نہیں؟ نہیں میڈم، ابھی تک تو ٹریس نہیں ہو سکی۔ ان کے نئے ہولیے سن لو اور یقیناً وہ ہولیوں میں ہی ہوں گی۔ اوور۔ ہولیے کے مطابق ایک تو سیزنل اور تھے۔ اوور، رام چندر نے حیض بھرے لہجے میں کہا۔ ہاں کیوں؟ اوور، ویسے میں نے معلوم کرنے کے لیے پوچھا میڈم، ویسے ایسی کوئی غیر ملکی عورت قلم میں داخل نہیں ہوئی ہے، رام چندر نے کہا۔ اوکے، انتہائی احتیاط سے کام کرنا اور مجھے فوری رپورٹ دینا۔ اوور۔ یس میڈم، اوور۔ دوسرے طرف سے کہا گیا تو شوشیلا نے اوور اینڈ آل کہہ کر ٹرانسمیٹر آف کر دیا۔ پھر اچانک سے خیال آیا کہ ہولیوں سے لالو کو بھی بتانی چاہیے، تو ٹرانسمیٹر پر لالو کی فریکوینسی ایڈجسٹ کرنے لگی۔ ہیلو ہیلو شوشیلا، کالنگ اوور۔ شوشیلا نے بار بار کال دیتے ہوئے کہا۔ یس میڈم، لالو اٹینڈنگ یو اوور۔ لالو، ان دونوں عورتوں کے نئے ہولیے نوٹ کرو اور سب ساتھیوں کو بتا دو۔ اوور۔ شوشیلا نے کہا، ہولیے بتا دیے۔ یس میڈم، اوور۔ دوسری طرف سے کہا گیا تو شوشیلا نے اوور اینڈ آل کہہ کر ٹرانسمیٹر آف کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد فون کی گھنٹی بجی تو شوشیلا نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا دیا۔ یس شوشیلا بول رہی ہوں، شوشیلا نے تہمانہ لہجے میں کہا۔ لالو بول رہا ہوں میڈم، ابھی بس ڈرائیور سے اطلاع ملی کہ وہاں موجود ہمارے آدمی نے کار کو راسمی کی طرف جاتے ہوئے مارک کیا، اس میں ایک سویس نزاد عورت اور ایک مقامی عورت موجود تھی۔ ان دونوں کے راسمی جانے کا مطلب ہے کہ پاکیشی ایجنٹ راسمی میں ہے۔ ٹھیک ہے، میں وہاں بات کرتی ہوں، ابھی نے وہاں آسانی سے ٹریس کر لیا جائے گا۔ اب نگرانی کا کیا کرنا ہے میڈم؟ وہاں ٹرمینل پر نگرانی جاری رکھو، کیونکہ راسمی سے جو بھی آئے گا وہ وہیں سے ہی شہر میں داخل ہوگا۔ یس میڈم۔ انکوائری پلیز۔ شوشیلا نے انکوائری کا نمبر ڈال دیا۔ راسمی میں ریڈ سرکل کلب بھی اس کا نمبر دے، شوشیلا نے کہا تو دوسری طرف سے نمبر بتا دیا گیا۔ ریڈ سرکل کری، شوشیلا نے کریل دبایا اور ایک بار پھر فون آنے پر نمبر پیش کرنے شروع کر دیا۔ ریڈ سرکل کلب، رابطہ قائم ہوتی کی نسانی آواز سنائی دی۔ چیف آف کوئن ایجنسی بول رہی ہوں، راجنا سے بات کراؤ، شوشیلا نے کہا۔ یس میڈم۔ ہیلو راجنا بول رہی ہوں، چندر باز، ایک اور آواز سنائی دی۔ شوشیلا بول رہی ہوں، راجنا، ہو آپ کیا لالوکوں سے بول رہی ہیں؟ دوسری طرف سے چونک کر کہا گیا۔ نہیں، میں اسپیشل ٹیم کے ساتھ راج گڑھ میں ہوں، تمہیں بتایا تھا کہ راسمی میں تمہارا گروپ خاصا با اثر ہے۔ ہاں کیوں؟ پاکیشہ سیکرٹ سروس کے گروپ راسمی میں موجود ہے، وہ واردات کرنے راج گڑھ آنا چاہتا ہے، لیکن پہلے انہوں نے اپنی دو عورتوں کو یہاں بھیجا, ان میں سے ایک سیزن بتا دی جبکہ دوسری مقامی ہے, ان کے حلیہ میں بتا دیتی ہوں. ان عورتوں کو جب یہاں چیک کیا گیا تو راسمی فرار ہو رہی تھی اور ایک ڈیڑھ گھنٹے میں وہ راسمی پہنچ جائیں گی. دونوں کار میں سوار ہیں, تم وہاں راسمی کے بس اسٹینڈ میں پر ان کی نگرانی کراؤ. پھر یہ جس گروپ سے جا کر ملے تم نے ان کی بھی نگرانی کرنی, اور جب یہ راج گھر روانا ہوتے ان کے بارے میں تفصیلات مجھے بتانی ہے. تمہیں اس کا باقاعدہ معاہدہ ملے گا کیونکہ میرا ذاتی کام نہیں ہے بلکہ سرکاری کام ہے. ششیرا نے کہا, بہت مہربانی ششیرا, تم نے باقی دوستوں کا خیال رکھتی ہو, تم فکر مت کرو, یہاں راستے میں کوئی آدمی میری نظروں سے چھپ کر نہیں رہ سکتا. اوکے, لیکن خیال رکھنا یہاں مجرم نہیں ہے, جی خطرناک سیکرٹ ایجنٹ ہیں. میں تو صرف ان کی نگرانی کرانی ہے, ان سے مقابلہ تو نہیں کرنا, اس لیے بے فکر ہو, البتہ ان کی خلیاں بتا دو. سوشیلا نے دونوں عورتوں کی خلیوں کے ساتھ ساتھ ان کے قدم کام کے بارے میں تفصیل بتا دی. تمہیں کس نمبر پر اطلاع دی جائے؟ راگنا نے کہا تو سوشیلا نے فون نمبر بتا دیا. اوکے, بے فکر ہو, اطلاع مل جائے گی. دوسری طرف سے کہا گیا تو سوشیلا نے فون رکھ لیا. فوجی جیپ خاصی تیز رفتاری سے پہاڑی تنگ راستوں پر چلتی ہوئی آگے بڑی چلی جا رہی تھی. دور سے چاند چار بلندوں والا پہاڑی نظر آ رہی تھی جو سپاٹ اور سیدھی تھی. چاروں پہاڑی پر ایئر فورس کے اڈے اور واشنگ ٹاور بنے ہوئے تھے. ڈرائنگ سیٹ پر ایک فوجی فوج کا آدمی تھا جو اپنے چہرے کے خدوخار رنگ اور جسمانی بناوٹ سے ہی ناپالی دکھائی دے رہا تھا. اس کا نام بوکاس تھا. اس کے سین پر ڈرائیور کا مخصوص بیچ تھا, جبکہ جیپ کی سائڈ سیٹ پر تنویر اکڑا ہوا بیٹھا تھا. اس کے جسم پر کرنل کا یونیفارم تھا. اس کے چہرے پر کرنل سہسا کا میک اپ کیا گیا تھا. عمران نے کالوس کے ذریعے راج گڑھ چھاونی کے انچارج کرنل سہتا کو راج گڑھ کی ایک مخصوص کوٹھی میں خفیہ طور پر بلایا تھا. اس کے قدم مقامات کے بارے میں عمران کو کالوس نے جو کچھ بتایا تھا اس کے مطابق تو عمران کا خیال تھا کہ وہ خود کرنل سہتا بن کر چھاونی پہنچ کر وہاں سے بلو کوڈ بک حاصل کر لے گا. لیکن جب کرنل سہتا کو اس نے خود دیکھا تو اس کا قدم کم تنویر سے ملتا تھا, اس لیے اس سے مجبور تنویر کو کرنل سہتا کا روپ دینا پڑا. پھر عمران نے اسے کرنل سہتا کی آواز اور لہجے کی باقاعدہ پریکٹس کرائی اور کرنل سہتا پر مخصوص انداز میں تشدد کر کے اس نے چھاونی میں جانے کے خفیہ راستے, پہاڑوں پر موجود واچ ٹاورز کی رینج, جس کے ڈرائیور کا نام اس کے ساتھ ہے, اس کے کام کرنے کے انداز سے لے کر چھاونی میں ڈاکٹر ایم کی موجودگی تک سب تفصیلات حاصل کر لی تھی اور تنویر کو ہر بات اچھی طرح ذہن نشین کرا دی تھی. اسے خصوصاً کہا گیا کہ وہ صرف کوڈ بک حاصل کرے اور پھر فوری طور پر وہاں سے نکل آئے اور کسی قسم کی قطر و غارت نہ کرے. تنویر نے وعدہ بھی کر لیا تھا, لیکن اب چھاونی جاتے ہوئے تنویر خاموش پیرا سوچ رہا تھا کہ کم از کم اس ڈاکٹر ایم کا تو خاتمہ کر کے ہی آئے گا. ڈرائیور سے اس نے عمران کے دیے ہوئے حکم کے مطابق یہ کہا تھا کہ وہ آفس سے ضروری کاغذ ساتھ رہنا بھول گیا ہے, جو بے حد ضروری ہے, چونکہ عمران نے معلوم کر لیا تھا کہ کرنل سہتا عیاش فیصل آدمی ہونے کے ساتھ ساتھ بھولنے کی ذہنی مرض کا بھی شکار ہے. کیونکہ اسے معلوم تھا کہ جو لوگ عیاش فیصل ہوتے ہیں وہ بہت جلد نفسیاتی بیماریوں کا بھی شکار ہو جاتے ہیں, اور ڈرائیور کو بھی اس کا علم تھا. اس لیے ڈرائیور نے اس بات پر کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا, ویسے بھی وہ حکم کا پابند تھا. اس لیے جیپ خاموشی سے چھاونی کی طرف واپس بڑی چلی جا رہی تھی. پھر اچانک جیپ نے رخ موڑا, انتہائی تیز رفتار سے گہرائی میں ادھر بھی چلی گئی تو تنویر بے اختیار چونک پڑا, لیکن وہ خاموش بیٹھا رہا. کافی گہرائی میں جا کر جیپ ایک چٹان کے قریب رک گئی. ڈرائیور نیچے اترا, اس چٹان کے نچلے حصے میں ہاتھ ڈال کر اس نے کسی حکم نما والے کو کھینچا تو گھر کی گڑگڑاہٹ کے ساتھ چٹان صندوق کی لکڑی کی طرح اوپر اٹھتی چلی گئی. اب وہاں پختہ سڑک نظر آ رہی تھی. ڈرائیور واپس آ کر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا اور اس نے جیپ کو اندر لے جا کر ایک بار پھر روک کر نیچے اتر کر دوبارہ اس کوٹھی اس اٹھے ہوئے چٹان کی طرف بڑھ گیا. تنویر کی نظر سائڈ میرر پر جمی ہوئی تھی. پھر ڈرائیور نے خفیہ جگہ بنے ہوئے ایک ہک پر پیر رکھ کر اسے جھٹکے سے دبایا تو چٹان واپس اپنی جگہ آ گئی. اس کے ساتھ ہی وہاں اندھیرا سے چھا گیا. ڈرائیور واپس اگر سیٹ پر بیٹھا, اس نے جیپ کی ہیڈ لائٹ چلائی اور جیپ کو آگے بڑھا دیا. کافی فاصلے پر پہنچ جانے کے بعد سڑک اوپر کو اٹھتی چلے گی. پھر اچانک اس سڑک کا راستہ دیوار نے روک دیا. ڈرائیور نے جیپ روکی, ایک بار پھر نیچے اتر گیا. اس نے دیوار کی جڑ میں مخصوص جگہ پر پیر مارا تو سڑک کی آواز کے ساتھ درمیان سے دیوار ہٹ گئی. سامنے ایک بڑا سا ہاتھ ہے جو خالی تھا. تنویر کو چند چونکہ پہلے ہی ساری کاروائی اور راستے کے بارے میں بتایا جا چکا تھا, اس لیے وہ سمجھ گیا کہ جیپ یہاں رک جائے گی. اور تنویر نیچے اتر کر سیڑھیاں چڑھ کر اوپر ایک چھوٹے سے کمرے میں جائے گا جس کی آفس سے ملک ہے. پھر ایک آفس سے نکل کر وہ سامنے موجود راہدار سے گزر کر ایک اور کمرے میں پہنچے گا جہاں ڈاکٹر ایم موجود ہو گئے. سارا سیٹ اپ چھاونی کے نیچے بنا ہوا تھا. ڈاکٹر ایم کو سیکورٹی کے نقطۂ نظر سے یہاں نیچے خفیہ کمرے میں رکھا گیا تھا, اور کرنل سہتا نے بھی اپنا آفس نیچے بنا لیا تھا. اس کا رابطہ چھاونی سے صرف فون پر ہوتا تھا. کرنل سہتا نے عمران کو بتایا کہ کارلوس کی کال کی وجہ سے اسے اوپر اپنے نائب میجر راہل کو یہ کہنا پڑے گا راج گھر تک آرام کرنا چاہتا ہے, اس لیے اسے ڈسٹرب نہ کیا جائے. اس کے بعد وہ خاموشی سے وہاں سے جیپ کے ذریعے نکل کر راج گھر پہنچا تھا. ایمرجنسی کے لیے ایک جیپ مشکل نیچے رہتی تھی اور ڈرائیور بھی اس ایمرجنسی کی وجہ سے مشکل طور پر نیچے ہی رہتا تھا, اس لیے کرنل سہتا کا جانا راز ہی رہا. تنویر اپنے ایکشن کے لیے تیار ہو گیا تھا. اس نے آتے میں جیپ سے رکتے ہی جیپ ڈرائیور نیچے اترا, وہ بھی نیچے اترایا. تم یہی رکو, میں آ رہا ہوں, تنویر نے کرنل سہتا کے لہجے میں کہا. یہ سر, ڈرائیور نے مدمانہ انداز میں جواب دیا. تنویر فوجی انداز میں چلتا ہوا سائڈ پر بنی سیڑھی کی طرف بڑھتا چلا گیا. چونکہ اسے معلوم تھا کہ نیچے والے حصے میں کوئی آدمی موجود نہیں ہوتا, اس لیے وہ اطمینان سے چلتا ہوا آگے بڑھتا چلا گیا. جس کمرے میں ڈاکٹر ایم کی رہائش کا تھی اس کے کمرے کے دروازے پر پہنچ کر رک گیا. دروازہ بند تھا, اس نے دروازے کو دبایا تو دروازہ اندر سے لاس تھا. اس نے دروازے پر دستک دی. کون ہے؟ ایک کام تھی مقامی آواز سنائی دی. دروازے کو ڈاکٹر انتہائی اہم پیغام دینا ہے آپ کو, پرائم منسٹر صاحب کا پیغام. تنویر نے بڑی مشکل سے اپنے آپ کو کنٹرول کرتے ہوئے نرم لہجے میں کہا, کیونکہ اسے خطرہ تھا کہ اندر موجود فون سے ڈاکٹر اوپر چھاونی والوں کو اطلاع نہ کر دیں, ورنہ ایک بار اس کا دل چاہے مشین پسٹل نکال کر فائرنگ سے لا کے پرچے اڑا دیں. اچھا اندر سے آواز سنائی دی اور چندروں پر دروازہ کھولا تو سامنے تقریباً 80 سالہ بوڑھا جس کی آنکھوں پر موٹے شیشوں کی عینکیں لگی ہوئی تھی، سر بالوں سے بے نیاز تھا، البتہ سائڈوں پر سفید جھالروں کی بنی ہوئی تھی، شیپ بڑی ہوئی تھی موجود تھا۔ کیا پیغام ہے؟ بوڑھے نے قدر غصے والے لہجے میں کہا، تنویر اندر داخل ہو، بوڑھا ایک طرف ہٹ گیا، دروازہ بند کر دو۔ کون حل ہو گیا یا نہیں؟ تنویر نے کہا، ابھی کہاں، بہرحال ہو جائے گا، تم پیغام بتاؤ اور جاؤ، میں انتہائی ذہنی کام میں مصروف ہوں، ڈسٹربنس سے تمام کام خراب ہو جاتا ہے۔ بوڑھے نے انتہائی غصے والے لہجے میں کہا، لیکن دوسرے لمحے وہ چیختا ہوا اچھل کر کرسی پر گرا، پھر کرسی اس میں نیچے جا گرا۔ اس کے غصے میں بولتے تنویر کا بازو بجلی کی تیز سے گھوما تھا اور زوردار تھپڑ کھا کر نیچے جا گرا تھا۔ میں بوڑھا سمجھ کر تمہارا لحاظ کر رہا ہوں، لیکن تم بتاؤ کہاں ہے کوڈ بک، بتاؤ۔ تنویر نے جھکری سے گردن سے پکڑ کر ایک جھٹکے سے سوچ میں پھینکتے ہوئے کہا، تم یہ بولو کہاں ہے کوڈ بک۔ تنویر نے کہا، کیونکہ عمران اسے کوڈ بک کے بارے میں تفصیل بتا دی تھی، اگرچہ مزید میرے پر دو چار کاغذ بکھرے ہوئے تھے، کتابیں بھی پڑی ہوئی تھی اور ٹیبل لیمپ بھی جل رہا تھا، لیکن کوڈ بک اسے کہیں نظر نہ آئی تھی۔ میز کی دراز میں بوڑھے نے انتہائی خوف سے لہجے میں کہا۔ تنویر بجلی کی تیزی سے آگے بڑھا، اس نے ایک جھٹکے سے میز کی دراز کھولی اور پھر سب سے نچلی دراز میں سے بالکل کوڈ بک نظر آ گئی۔ اس نے باہر نکالا ہی تھا کہ اکلس کو اچھل کر ایک طرف ہوتا، اس کے ساتھ ہی ڈاکٹر بوڑھا ڈاکٹر جو ہاتھ میں ایک چاقو نما آلہ پکڑے ہوئے تھا، آلے سمیت منہ کے بل نیچے گیا گرا۔ یہ آلہ پیپر کٹا لگتا تھا لیکن اس کی دھار بے حد تیز تھی اور وہ آلہ اس بوڑھے کے ہاتھ سے نکل کر ایک طرف جا گرا تھا۔ تم مجھے ہلاک کرنا چاہتے تھے تم، تنویر نے گھراتے ہوئے کہا۔ اس کے ساتھ اس نے جیب سے ہاتھ ڈال کر باہر نکالا، دوسرے لمحے گر کر اٹھنے کی کوشش کرتا ہوا ڈاکٹر ایم چیخ کا وہ دوبارہ منہ کے بل نیچے گرا، چند لمحے تڑپنے کے بعد ساکت ہو گیا۔ تنویر کے مشین بستر سے نکلنے والی گولیوں نے اس کی پشت کو چھلنی کر دیا تھا۔ چند لمحوں کی چیکنگ بعد جب اسی تسلی ہوگی کہ یہی کوڈ بک ہے جس میں پاکستانی دفاع کی جان بند ہے، تو اس نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا اور تیزی سے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ نیچے پہنچا تو ڈرائیور وہیں موجود تھا۔ واپس چلو، یہ سر، ڈرائیور نے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ اس کے ساتھ اس نے جیپ اسٹارٹ کر کے آگے بڑھا دی، پھر دیوار کے قریب روک کر وہ نیچے اترا، دیوار کی طرف بڑھ گیا۔ چند لمحوں بعد جیپ ایک بار پھر تیزی سے سرنگ نما پختہ راستے پر دوڑ دیا کہ بڑی چلی جا رہی تھی، لیکن تنویر کے ذہن میں ڈرائیور کے بارے میں خدشہ پیدا ہو گئی، کیونکہ آتے ہوئے جیپ ڈرائیو کرتا آیا تھا، لیکن اب وہ بار بار گرم تھی، اسے تنویر کی طرف اس طرح دیکھتا رہا جیسے اس طرح سے چھکن نہ ہو۔ پھر چٹان کے قریب پہنچ کر اس نے جیپ روکی اور نیچے اتر کر آگے بڑھا ہی تھا کہ تنویر بھی اچھل کر نیچے آ گیا۔ ٹھہرو، تنویر نے کہا تو آگے بڑھتا ہوا ڈرائیور تیزی سے ٹھٹک کر رک گیا۔ ادھر آؤ، یس سر، کس کو اطلاع دی ہے تم نے؟ اچانک تنویر نے کہا تو ڈرائیور یکلخت اچھل پڑا۔ اطلاع مگر بتاؤ ورنہ، تنویر کا شک کے انداز دیکھتے یقین میں بدل گیا تھا۔ اس نے جیب سے مشین پسٹل نکال لیا تھا، سب کچھ سچ بتا دو بولو۔ وہ جناب مجھے صرف شک تھا جناب، ڈرائیور نے بری طرح گھبرایا ہوا کہا۔ ساتھ ہی وہ پیچھے ہٹنے لگا تھا کہ ایک لفٹ تنویر کا ایک ہاتھ گھوما اور پیچھے ہٹتا اور ڈرائیور چیختا وہ چل کر پیروں کے بل نیچے گرا تھا کہ تنویر کی گھومتی ہوئی رات بری قوت سے اس کی پسلیوں پر پڑی اور چیختا وہ بری طرح تڑپنے لگا۔ بولو کیا اطلاع دی اور کسے؟ بتاتا ہوں، میجر راہل کو میں نے ٹرانسمیٹر کار کی تھی، ڈرائیور نے کہا تھے کہا اور تنویر اس پر جھپٹ پڑا۔ کیا اطلاع دی ہے تم نے بولو؟ میں نے خدشہ ظاہر کیا تھا کہ کوئی خاص مسئلہ ہے، ورنہ آپ اس طرح خاموش جیپ میں نہیں بیٹھ سکتے، آپ سفر کے دوران مجھ سے لطیفے سنتے رہتے ہیں، جاتے ہوئے بھی ایسا ہی ہوا تھا، مگر پھر آتے ہوئے مسلسل خاموش رہے، اس لیے میں نے میجر راہل سے کہا کہ آپ کو کوئی خاص مسئلہ درپیش ہے، جس پر میجر راہل نے کہا کہ وہ بیرونی گیٹ پر آپ سے ملاقات کر لے گا۔ پھر اس سے پہلے کہ مزید بات ہوتی آپ آگے، میں نے ٹرانسمیٹر آف کر دیا، ڈرائیور نے کہا۔ تو تنویر نے بجلی کی تیز سے جیب سے مشین پسٹل نکالا اور دوسرے لمحے تڑ تڑاہٹ کی آواز کے ساتھ ڈرائیور کا جسم چند لمحے چھٹکے کھا کر ساکت ہو گیا۔ تنویر سمجھ گیا تھا کہ کال اس وقت کی گئی جب واپس آ رہا تھا، میجر راہل کو بہرحال بلاک گیٹ کھول کر یہاں تک پہنچنے میں وقت لگ سکتا ہے، اس لیے اس نے فوری طور پر یہاں سے نکلنے کا فیصلہ کر لیا۔ چنانچہ وہ تیز سے آگے بڑھا، اس نے اوپر پیر رکھ کر اسے دبایا تو گڑگڑاہٹ کی آواز کے ساتھ ہی چٹان اوپر کو اٹھتی چلی گئی۔ چونکہ آتے ہوئے تنویر راستے کو دیکھتا آیا تھا اس لیے اسے راستہ معلوم تھا، اس نے باہر نکل کر جیپ لوگی، پھر اچھل کر نیچے طرح دوڑتا ہوا اس طرح مڑ گیا جہاں حکم موجود تھا۔ اس نے ایک بار پھر حکم کو پریس کیا لیکن چٹان نے حرکت نہ کی، تو حکم کو پکڑ کے کھینچا تو گڑگڑاہٹ کی آواز کے ساتھ چٹان نیچے آ گئی۔ تو تنویر مڑا ہوا اچھل کر جیپ میں بیٹھ گیا۔ چند لمحوں بعد اس کی جیپ انتہائی تیزی سے ڈھلوان پر چلتی ہوئی اوپر چلی جا رہی تھی۔ اوپر پہنچ کر آگے بڑھ گیا، اس کی تیز نظریں ادھر ادھر کا جائزہ لے رہی تھی، لیکن دور دور تک کوئی آدمی نظر نہ آ رہا تھا، اس لیے وہ جیپ کی پوری رفتار سے اڑایا آگے بڑا چال چلا جا رہا تھا۔ تقریباً ایک گھنٹے کی مسلسل اور تیز رفتار ڈرائیونگ کے بعد تنویر اس جگہ پہنچ گیا جہاں اس کی رہائش گاہ کو جانے کا راستہ تھا۔ پھر تھوڑی دیر بعد اس راستے کو باہر سے کھول کر جیپ سمیت اندر داخل ہو، جس نے زمان کا سانس لیا، کیونکہ ایک لحاظ سے وہ موت کے منہ سے بچ کر نکل آیا تھا، ورنہ اگر اسے چیک کر لیا جاتا تو کہیں سے بھی ایک میزائل فائر کر کے اس جیپ کو پرکشے اگائے جا سکتے تھے۔ شوشیدہ بڑے اطمینان بڑے انداز میں کرسی پر بیٹھی شراب کی چسکیاں لینے میں مصروف تھی، اس لیے مطمئن تھی کہ اسے معلوم تھا پاکستانی ایجنٹ راسمی میں اور جیسے وہ راج گھر کے لیے روانہ ہوئے رادھنا تفصیل اطلاع دے دے گی اور وہ اپنے آدمیوں کے ذریعے گھیر کر آسانی سے ختم کر دے گی۔ تھوڑی دیر بعد ٹرانسمیٹر کی تیز سیٹی کی آواز سنائی دی، ہیلو ہیلو، اسپیشل سیکرٹری پرائم منسٹر فرام دی سینڈ اوور، یس چیف آف کوئن ایجنسی سوشیلا اینڈ ایڈنگ یور، پرائم منسٹر سے بات کریں اوور، یس سر، میں سوشیلا بول رہی ہوں، تم کہاں موجود ہو سوشیلا؟ میں راج گڑھ بھی ہوں جناب، تم وہاں کیا کر رہی ہو؟ جبکہ پاکیش ایجنٹ چھاؤنی میں داخل ہو کر ڈاکٹر ایم کو ہلاک کر کے بلوک اور بک بھی ساتھ لے گئے ہیں، اور تم وہاں بیٹھی گھوم رہی ہو؟ یہ تمہاری کارکردگی، اس کارکردگی کی بنا پر تمہیں اہم ترین ٹاسک دیا گیا تھا، اور پرائم منسٹر نے چیختے ہوئے کہا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے جناب؟ پاکیش ایجنٹ تو ابھی تک راج گڑھ میں داخل ہی نہیں ہوئے، وہ راستے میں موجود ہے، اور یہاں راج گڑھ میں میرے آدمی ہر جگہ ان کی چیکنگ کر رہے ہیں، راستے میں ایک گروپ ان کی نگرانی کر رہا ہے، جیسے وہ راج گڑھ کے لیے روانہ ہوں گے مجھے اطلاع مل جائے گی۔ اور سوشیلا نے جواب دیتے ہوئے کہا، مجھے راج گڑھ چھاونی کے میجر راہل نے براہ راست کال کر کے بتایا ہے کہ ایسا ہو چکا ہے، تم اسے رابطہ کرو، اسے تفصیل معلوم کر کے ان ایجنٹوں کو ہر صورت میں ٹریس کرو، وہ راج گڑھ سے پاکیش فوری نہیں جا سکتے، اس لیے اگر تم تیزی دکھاؤ تو ان کا خاتمہ کیا جا سکتا ہے۔ اور دوسری طرف اس بار قدر نرم لہجے میں کہا گیا، یہ سر میں معلوم کرتی ہوں، کرنل سہتا کا فون نمبر مجھے معلوم ہے، اور اوکے اسے تفصیل معلوم کرو، پھر انہیں ٹریس کرو فوراً، اور لال، پرائم منسٹر نے کہا، اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ سوشیلا کے ذہن میں دھماکے سے ہو رہے تھے، اس نے جلدی سے ٹرانسمیٹر آف کیا اور رجسٹر اٹھا کر نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ ہیلو راج گڑھ چھاونی ایکسچینج، اور ایک نسوانی آواز سنائی دی، سوشیلا بول رہی ہوں، چیف آف کوئن ایجنسی، کرنل سہتا سے بات کراؤ۔ سوشیلا نے سرد رہنے میں کہا، کرنل صاحب کو ہلاک کر دیا گیا ہے، اب انچارج میجر راہل ہیں، ان سے بات کریں، دوسرے طرف سے کہا گیا۔ تو سوشیلا ایک بار پھر اچھل پڑی، ہیلو میجر راہل بول رہا ہوں، میں سوشیلا بول رہی ہوں، چیف آف کوئن ایجنسی، آپ نے پرائم منسٹر صاحب کو رپورٹ دیے کہ بلو کور بک چھاونی سے حاصل کر لی گئی، ابھی یہ معلوم ہوا کرنل سہتا بھی ہلاک ہو چکا ہے، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ میڈم پرائم منسٹر صاحب نے مجھے حکم دیا کہ میں آپ کو تفصیل بتا دوں تاکہ آپ ان ایجنٹوں کو ٹریس کر کے ہلاک کر سکے جنہوں نے یہ سب کچھ کیا ہے۔ تفصیل کے مطابق ڈاکٹر ایم کو سیکورٹی کے تحت چھاونی کے نیچے بنے طے خانوں میں رکھا گیا تھا، اور کرنل سہتا نے بھی اپنا افسواں بنا لیا تھا، اوپر چھاونی کا انچارج میں تھا۔ پھر کرنل سہتا کا فون مجھے ملا کہ وہ ذہنی طور پر تھک گئے ہیں، اس لیے آرام کرنا چاہتے ہیں، انہیں ڈسٹرب نہ کیا جائے، وہ خود ہی جاگنے پر فون کر دیں گے۔ اس کے بعد اچانک ان کے ڈرائیور کی ٹرانسمیٹر کال آ گئی، اس نے بتایا کہ کرنل سہتا کے ساتھ اسپیشل وے سے راج گڑھ گیا، وہاں ایک قانونی کی کوٹھی کے خفیہ راستے سے وہ جیپ سمیت اندر گیا۔ اس نے بتایا کہ پہلے بھی کرنل سہتا خفیہ طریقے سے وہاں جاتے رہے، لیکن وہاں پہنچنے کے ایک گھنٹے بعد ہی کرنل سہتا نے اسے واپس چھاونی چلنے کو کہا، کیونکہ اس کے کہنے کے مطابق کچھ چیز کوئی ضروری کاغذ آپس میں رہ گئی، اسے لانا بھول گئے، پھر وہ انہیں لے کر اسپیشل وے سے چھاونی لے آئے، لیکن اس کا کہنا تھا کہ اسے شک ہے کہ کرنل سہتا نکلی ہے۔ میں نے ٹرانسمیٹر پر کرنل سہتا سے بات کرنے کی کوشش کی، لیکن کسی نے کال اٹینڈ نہیں کی، تو میں نے وہاں چیکنگ کی، وہاں ڈاکٹر ایم اور ڈرائیور دونوں کی لاشیں موجود تھی، پھر میں نے پرائم منسٹر صاحب کو ڈاکٹر ایم کی ہلاکت کی اطلاع دے دی۔ اس کے بعد میں نے شہر میں موجود ایک آدمی کے ذریعے اس کوٹی کو ٹریس کرایا جس کے بارے میں ڈرائیور نے بتایا تھا، ابھی اطلاع ملی کہ کرنل سہتا کی لاش وہاں موجود ہے، اور اس کے ساتھ اسٹار کلب کے مالک کارلوس کی لاش بھی پڑی ہوئی، اور کوٹھی مکمل طور پر خالی ہے، میجر راہل نے مسلسل بولتے ہوئے کہا۔ اس کا مطلب ہے کہ کرنل سہتا اور کارلوس نے مل کر یہ واردات کی ہے، سوشیلا نے کہا۔ نہیں میڈم، یہاں آنے والا واقعی نکلی آدمی تھا، ورنہ ڈرائیور کبھی مجھے اطلاع دینے کی ضرورت نہ کرتا، میجر راہل نے کہا۔ کوٹھی کون سی، اس کی کیا تفصیلات ہیں؟ سوشیلا نے پوچھا۔ اوکے میں معلوم کراتی ہوں، سوشیلا نے کہا، اس کے ساتھ اس نے فیڈل دبایا اور 2923 نمبر پر اس نے شروع کر دیا۔ ریڈ سرکل کلب رابطہ کام ہوتی کہ نسوانی آواز سنائی دی، سوشیلا بول رہی ہوں، رادھنا سے بات کراؤ، ہولڈ کریں، دوسری طرف سے کہا گیا۔ ہیلو رادھنا بول رہی ہوں، سوشیلا بول رہی ہوں، تم نے ابھی تک کوئی اطلاع نہیں دی؟ سوشیلا نے کہا۔ سوری سوشیلا، یہاں راستے میں ابھی تک ان کے بارے میں کوئی اطلاع نہیں ملی، البتہ جس کار آٹو کو تم نے حوالہ دیا تھا وہ یہاں ضرور پہنچی، لیکن عورتیں راستے کے میئر نارائن پرساد صاحب کی مہمان تھی، کار بھی میئر صاحب کی تھی، ان کا ڈرائیور ہی اسے چلا رہا تھا، انہیں راج گڑھ سیر کرانے لے گیا تھا، پھر وہی انہیں واپس لایا ہے۔ اوہ، تو دوسری عورتیں تھیں، لیکن پھر عورتیں کہاں گئی جو یہاں آئی تھی؟ ہو سکتا ہے وہ راستے کی وجہ راج گڑھ سے آ گئے، ماسورہ چلی گئی ہوں۔ ماسورہ؟ اوہ اچھا، سوشیلا نے چونک کر کہا، اور کریڈر دبا کر سے انکوائری کا نمبر پولیس دائر کرنے شروع کر دیا۔ یس انکوائری پولیس، رابطہ قائم ہوتی کا آواز سنائی دی۔ میں سوشیلا بول رہی ہوں، چیف آف کوئن ایجنسی، یہ بتاؤ کیا ماسورہ میں ایئرپورٹ ہے جہاں سے ملک سے باہر پروازیں جاتی ہوں؟ سوشیلا نے کہا، میڈم ماسورہ سے پروازیں راجکوٹ جاتی ہیں، راجکوٹ میں بین الاقوامی ایئرپورٹ ہے، وہاں سے بین الاقوامی سروس جاتی ہے اور چارٹر طیارے بھی جاتے ہیں، دوسری طرف سے کہا گیا۔ ماسورہ سے راجکوٹ کتنے فاصلے پر ہے؟ 800 کلومیٹر ہے تقریباً۔ او اچھا، سوشیلا نے کہا اطمینان بھرے لہجے میں کہا، اس کے ساتھ اس نے ریسیور رکھا اور ٹرانسمیٹر اٹھا کر اس پر فریکوئنسی ایڈجسٹ کرنی شروع کر دی۔ ہیلو ہیلو، سوشیلا کالنگ اوور، سوشیلا نے بار بار کال دیتے ہوئے کہا۔ یس میڈم، لالو اٹینڈنگ یو، اوور، دوسری طرف سے کہا گیا۔ لالو تم کہاں ہو اور باقی ساری کہاں ہیں؟ اوور، میڈم ہم سب مختلف مقامات پر چیکنگ کر رہے ہیں۔ اوور، تم چیکنگ ہی کرتے رہے اور پاکیش ایجنٹ واردات بھی کر گئے ہیں؟ اوور، سوشیلا نے چیختے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی ساری تفصیل بتا دی۔ او میڈم، یہ تو ہمارے وہم گمان میں بھی نہ تھا کہ کرنل سہتا بھی ان کے ساتھ شامل ہو جائے گا۔ اوور، ہاں، لیکن ہم نے انہیں پاکستان سے باہر نکلنے سے پہلے پکڑنا ہے، پرائم منسٹر صاحب نے سخت ناراضگی ظاہر کی ہے اور ہو سکتا ہے وہ ہماری ایجنسی کو بھی ختم کر دیں۔ اوور، سوشیلا نے کہا۔ میڈم جب تک وہ ٹریس نہ ہو اس وقت تک کیسے انہیں پکڑا جا سکتا ہے؟ اور وہ ہو سکتا ہے ماسورہ چلے گئے اور وہاں سے وہ راجکوٹ جا کر فلائٹ کے ذریعے کہیں بھی جا سکتے ہیں۔ تم ایسا کرو، اپنے ساتھیوں کو لے کر یہاں آ جاؤ، ہم نے فوراً ماسورہ پہنچنا ہے۔ اور سوشیلا نے کہا، لیکن میڈم وہ راس میں بھی تو جا سکتے ہیں، اور وہاں رادنا موجود ہے، انہیں چیک کر لے گا اور ہمیں اطلاع دے دے گی۔ اور سوشیلا نے کہا۔ یس میڈم, اور دوسری طرف سے کہا گیا سوشی اللہ نے ٹرانسمیٹر آف کر دیا, ویسے اس کے چہرے پر شکست کے واضح تاثرات موجود تھے. عمران اپنے ساتھیوں سمیت اس وقت کافستان کے ساحلی شہر باہر نگر کے کوٹھی کے کمرے میں موجود تھا. تنویر کے واسطے پر عمران نے کرنل سہتا اور کارلوس دونوں کو ہلاک کر دیا تھا, اور پھر اس کوٹھی سے ملنے والے میک اپ باکس اور نئے لباسوں کی وجہ سے ان سب نے نہ صرف لباس تبدیل کر لیے تھے بلکہ نئے سرے سے مختلف میک اپ بھی کر لیے تھے. اس کے بعد وہ اس کوٹھی میں موجود ایک بڑی کار کے ذریعے راجگڑھ سے واپس رات میں جانے کی وجہ ماسورہ پہنچ گئے. پھر ماسورہ سے وہ آگے بڑھنے کی وجہ ساحلی شہر بہار نگر پہنچ گئے. بہار نگر بڑا شہر نہ تھا لیکن ساحل پر ہونے کی وجہ سے وہاں لانچوں کے ذریعے آمد و رفت جاری رہتی تھی. عمران نے یہاں پہنچتے ہی ایک آدمی کے ذریعے بہار نگر سے لانچ کے ذریعے بحیرہ عرب کے جزیرے اندروس پہنچنے کا پلان بنایا تھا. اس وقت وہ سب اسی سلسلے میں کیے جانے والے انتظامات کی اطلاع کے انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے. عمران صاحب, اس بار آپ نے واپسی کے لیے بحری راستے کو منتخب کیا ہے. بلو کوڈ بک کے ہاتھ سے نکلنے کے بعد لامحالہ قومی کاستان میں زلزلہ سے آ گیا ہوگا, لازمن تمام بڑے بڑے ایئر پورٹس اور بڑے بڑے ساحلی شہروں میں ریڈ الرٹ کر دیا گیا ہوگا, اور وہ اب ہمیں ہر صورت میں کاستان سے نکلنے سے روکنا چاہیں گے. اس لیے میں نے راستے میں واپس جانے کی بجائے ماسورہ آنے کو ترجیح دی, اور گو ماسورہ سے آگے راجکوٹ بڑا شہر ہے جہاں سے ہمیں چارٹر فلائٹ بھی مل سکتی ہے, لیکن مجھے یقین ہے کہ وہاں انتہائی سخت چیکنگ کی جا رہی ہوگی جبکہ ہم یہاں سے لانچ کے ذریعے آسانی سے اندروز پہنچ جائیں گے. اور پھر اندروز سے بحری سفر کے ذریعے آسانی سے بحری ہند میں داخل ہو کر سری آنگا پہنچ سکتے ہیں, جہاں سے اطمینان سے واپس پاگیشہ پہنچا جا سکتا ہے. آپ کے بعد درست یہ کوڈ بک واقعی انتہائی اہمیت کی حامل ہے, اس کے لیے وہ پورے ملک میں بھی ریلٹ کرا سکتے ہیں, صفدر نے اسفاظ میں سرارتے ہوئے کہا. تم صدر کافستان کو فون کر کے اسے چکر دے دو, ایسا نہ ہو کہ ان جزیروں پر بھی ریڈ الرٹ کر چکے ہوں. جوڑے نے کہا, عمران بے اختیار چونک پڑا, ہاں شوسیلا زندہ بچ گئی, وہ واقعی ایسا کرا دے گی. صدر صاحب تو ہمارے پرانے خوردہ ہیں, انہوں نے واقعی اندروس پر بھی چیکنگ کرانی ہے اور دوسرے جزیروں پر بھی. عمران نے ہاتھ بڑھایا اور ریسیور اٹھا لیا. فون کی گھنٹی بج اٹھی, عمران نے ریسیور اٹھایا. یس مائیکل بول رہا ہوں, عمران نے اکیلے لہجے میں کہا. پردیپ بول رہا ہوں مسٹر مائیکل, لاش کا انتظام ہو گیا ہے, دوسری طرف سے کہا گیا. گڈ, ہمیں کہاں پہنچنا اور کیا سلسلہ ہوگا؟ آپ روشی گھاٹ پہنچ جائے, وہاں کرشنا لانچ کے بارے میں آپ کو معلوم ہو جائے گا. اس کا مالک بھی کرشنا ہے, آپ اسے میرا حوالہ اور کرایہ دیں گے تو وہ آپ کو اندروس پہنچا دے گا. کوئی چیکنگ وغیرہ تو نہیں ہوگی؟ وہ نہیں جناب, کرشنا کی لانچ کو کوئی چیک نہیں کرتا, اس کے ہاتھ بے حد لمبے اور انتہائی قیمتی سامان بھی لوڈ کرتا ہے. اوکے ٹھیک ہے, شکریہ. عمران نے کہا اور کرڈل دبا کر اس نے انکوائری کے نمبر پریس کر دیے. یہ انکوائری پلیز رابطہ کام ہوتی کا آواز سنائی دی. یہاں سے دار حکومت کا رابطہ نمبر دے دیں, عمران نے کہا تو دوسری طرف سے رابطہ نمبر دے دیا گیا. عمران نے کریل دبایا, فون آنے پر ایک بار پھر نمبر پریس کرنے شروع کر دیے. انکوائری پلیز اس پر رابطہ ٹائم ہوتے ہی ایک نفع نے آواز سنائی دی. پریزیڈنٹ ہاؤس کا نمبر دیں, عمران نے کہا تو دوسری طرف سے نمبر بتا دیا گیا. عمران نے کریل دبایا, فون آنے پر نمبر پریس کرنا شروع کر دیے. پریزیڈنٹ ہاؤس رابطہ ٹائم ہوتی ایک آواز سنائی دی. اسپیشل سیکرٹری ٹو پریزیڈنٹ سے بات کرائیں, میں چیف آف سیکرٹری سروس شاگر بول رہا ہوں, عمران نے شاگری آواز اور لہجے میں کہا. یہ سر, دوسری طرف سے مدوانہ لہجے میں کہا گیا. ہیلو, اسپیشل سیکرٹری ٹو پریزیڈنٹ بول رہا ہوں, چندر محمد ایک نسانی آواز سنائی دی. شاگر بول رہا ہوں, چیف آف پاکستان سیول سروس سروس صاحب سے بات کریں, اٹ از موسٹ ایمرجنسی, عمران نے شاگری آواز اور لہجے میں کہا. ہولڈ کریں, دوسری طرف سے کہا گیا. ہیلو, چندر محمد پاکستان کے صدر کی آواز سنائی دی. میں علی عمران بول رہا ہوں صدر صاحب, میں نے شاگر کی آواز کا سہارا اس لیے لیا ہے تاکہ آپ سے بات ہو سکے. آپ کو اطلاع مل چکی ہو کہ ہم نے راجگڑھ چھاونی اور ڈاکٹر ایم کی تحویل میں پاکیشے بلو کوڈ بک حاصل کر لی, اور اب میں پاکیشیا پہنچ کر آپ کو اس لیے کال کر رہا ہوں کہ آپ کو بتا سکوں کہ آپ نے پاکیشے کے دفاع پر جو ہاتھ ڈالا, اس کے جواب میں کافستان کی بلو کوڈ بک بھی حاصل کی جا سکتی ہے, اور ہمیں کافستانی بلو کوڈ بک کا کوڈ حل کرنے کے لیے کسی ماہر کی ضرورت نہیں پڑے گی, کوڈ میں خود ہی حل کر سکتا ہوں. اس کے بعد آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کے ملک کا کیا حشر ہوگا. عمران کا لہجہ آپ نے بے حد سخت ہو گیا. آئی ایم سوری, یہ کام پرائم منسٹر صاحب کا, وہ نئے مسکی وہ کرائے ہیں. بہرحال بے فکر ہے, آئندہ ایسا نہیں ہوگا, یہ میرا وعدہ ہے. دوسری طرف سے قدر لرزتے ہوئے لہجے میں کہا گیا, مجھے آپ کی بات پر یقین ہے کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ جو کچھ ہم کہتے ہیں اس پر اللہ تعالیٰ کے فضل سے عمل بھی کر سکتے ہیں, اس بات کا خیال رکھیں. گڈ بھائی, عمران نے کہا ریسیور رکھ دیا. یہ صدر دھمکی سنتے ہی کانپنے لگ گیا. صفدر نے مسکراتے ہوئے کہا, ایک جولی اور تنویر پر کوئی اثر نہیں ہوتا, باقی تمہیں جسے چاہوں کانپنے میں مجبور کر دوں تمہارے چیف سمیت. عمران نے کہا تو سب بے اختیار ہنس پڑے. ناول بلو کوڈ بک اختتام پذیر ہوتا ہے, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.